اس کے بعد جو اگلا مرحلہ تھا وہ تھا خلافت. یہ ایک نہایت نازک مرحلہ تھا. انصار اور مہاجرین میں یہ پرابلم رائز ہو سکتا تھا کہ کون خلیفہ وقت بنے. ان کو جب اطلاع ملی کہ ایک مکان پہ انصار جمع ہیں اور خلافت کا مسئلہ چھڑا ہوا ہے, یہ وہاں گئے اور انہوں نے ان کو نہایت آرام سے سمجھایا کہ عرب قبائل قریش کے علاوہ کسی کی قیادت قبول نہیں کریں گے, لہذا بہتر یہی ہے کہ مہاجرین میں سے کسی کو خلیفہ بنایا جائے. دوسرا, ایمان میں پہل کرنے کی وجہ سے بھی مہاجرین کا ایمان مقدم تھا. ان کی بات میں سالڈ ریزن تھا اور انصار مان گئے. اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ عمر ہے جن کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میرے بعد کوئی رسول ہوتا تو عمر ہوتا, اور یہ ابو عبیدہ ہیں جن کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ امین الامت ہیں. ان دونوں میں سے جسے چاہو خلیفہ قبول کر لو. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے اور ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ سے بیعت کر لی. ان کے بعد تمام لوگ اٹھتے چلے گئے اور انہوں نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہلا خلیفہ سلیکٹ کر لیا. یوں خلافت راشدہ کے پہلے خلیفہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ چن لیے گئے. اے عزیز اپنی بک ابوبکر دا کیلف میں کہتے ہیں, گریٹ مین کیم روز لائک دا لوڈ اسٹار ان دا اسکائی, چینج دا کورس آف ایونٹس اینڈ ڈائڈ ہیروز لیونگ بہائنڈ آن دا سینڈز آف ٹائم انڈیلیبل امپرنٹس فار انسٹرکشنز آف مین کائنڈ. ون سچ گریٹ سول واز ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا کیلف, فرسٹ آف دا کیلف ٹو واک آن دا اسٹیج آف دا ورلڈ ہسٹری. تو دنیا کی تاریخ میں پہلا مسلمانوں کا خلیفہ بنا اور ایسا مثالی کردار چھوڑ کے چلا گیا کہ تاریخ ان کو پریز کے بغیر رہ نہیں سکتی, خواہ مسلمان ہو یا غیر مسلم. خلیفہ بن کے ان کے اندر جو سادگی تھی, جو امانت داری تھی اور ہر طرح کا سیاسی تدبر تھا قابل تعریف ہے. خلیفہ بنتے ہی انہوں نے سارے انتظامی امور سنبھال لیے, حالانکہ جو ان کے دل کو چوٹ ہوگی ہم تو سوچ بھی نہیں سکتے, جو ان کو محبت تھی ہمارا تو گمان بھی نہیں پہنچ سکتا. لیکن مومن کیا ہے کہ مشکل کے وقت صبر اور ہمت سے کام لے, اور اگر وہ ہمت سے کام نہ لیتے تو شاید اتنی اسٹرانگ مسلم حکومت کبھی بھی نہ قائم ہوتی. جب یہ خلیفہ بنے تو جو سب سے پہلا خطبہ دیا وہ بھی سننے والا ہے اور نہایت مؤثر تقریر کیا کرتے تھے. انہوں نے کہا, لوگوں خدا کی قسم میرے دل میں کبھی امارت کی خواہش پیدا نہیں ہوئی, میں نے کبھی خفیہ یا اعلانیہ طور پر اللہ تعالیٰ سے اس کے لیے دعا نہیں کی, لیکن اس خدشہ کے پیش نظر کہ کہیں فتنہ نہ برپا ہو جائے میں اس بوجھ کو اٹھانے کو تیار ہو گیا ہوں. وہ بوجھ سمجھا کرتے تھے, وہ لوگ کرسیوں کے لیے لڑا نہیں کرتے تھے. آگے فرمایا, لوگو میں تم پہ حاکم بنایا گیا ہوں حالانکہ میں تمہاری جماعت میں سب سے بہتر نہیں ہوں. اگر میں اچھا کام کروں تو میری اطاعت کرنا, اور اگر کج روی اختیار کروں تو تم پہ میری اطاعت لازم نہیں, مجھے سیدھا کر دو. اگر میں کج روی کروں تو مجھے سیدھا کر دو. سچائی امانت ہے اور جھوٹ خیانت, تمہارا ضعیف فرد بھی میرے نزدیک قوی تر ہے یہاں تک کہ میں اس کا حق نہ دلوا دوں, اور تمہارا طاقتور شخص بھی میرے یہاں ضعیف ہے جب تک کہ میں اس سے دوسروں کا حق نہ دلوا دوں. اگر میں خدا اور اس کے رسول کی اطاعت کروں تو میری اطاعت کرو, اور اگر اس کی نافرمانی کروں تو تم پہ میری اطاعت لازم نہیں. یہ پہلا خطبہ تھا اور انہوں نے اس کو ثابت کر دیا, اور ہر قدم پہ اطاعت. سب سے پہلا مسئلہ جو ان کو خلافت کے بعد پیش آیا وہ تھا اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر کی شام کی طرف روانگی. یہ لشکر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری زمانے میں خود تیار کیا تھا, اور اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جانتے ہیں کہ زید بن حارثہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام تھے ان کے بیٹے تھے اور وہ جنگ موتا میں شہید ہو گئے تھے. لہذا اب عیسائیوں سے بدلہ لینے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شام کی طرف اس لشکر کو بھیجنے کا ارادہ کیا اور قیادت اس غلام کے بچے کو سونپ دی گئی. اگرچہ ان کو بعد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آزاد کر دیا تھا، لیکن آپ دیکھیں کہ ان کی قیادت میں بڑے بڑے صحابہ کرام شامل تھے، یہ کبھی نہ بھولیں، اور کوئی اف تک نہیں کرتا تھا کہ یہ چھوٹا سا بچہ ہمارا امیر نہیں. بس ان کا کیا رویہ ہوتا تھا؟ سمعنا و اطعنا، جو کچھ امیر وقت ڈیسائیڈ کر لے ڈن، نو کوشچن، اٹس ناٹ ٹو کوشچن وائی، اٹس بٹ ٹو ڈو اینڈ ڈائی، یہ ہوتا تھا ان کا موٹو. لہذا اب مسئلہ یہ پیدا ہو گیا کہ اگر حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ لشکر کو مدینہ سے باہر بھیج دیا جائے تو تمام غیر مسلم کی نظریں اب مدینہ پہ لگی ہوئی تھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب ان مسلمانوں کا کیا ہوتا ہے، ان کے اندر وہ قوت رہے گی کہ نہیں. اور یہ موقع بہت اچھا ہے، جب مسلمان پریشان ہیں، کنفیوز ہیں، تو مدینہ پہ حملہ کر دیا جائے. حملہ کرنے والوں میں مشرکوں کے ساتھ ساتھ بہت سے منافقین کا بھی پورا ارادہ تھا کہ اس موقع سے فائدہ اٹھایا جائے. مدینہ کے سراؤنڈنگز میں آپ جانتے ہیں بہت سے ایسے لوگ بھی مسلمان ہو گئے تھے جو اوپر سے تو مسلمان تھے لیکن اندر سے اسلام کے مخالف تھے. اب جب لشکر کی روانگی کے لیے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فیصلہ کیا کہ یہ لشکر ضرور جائے گا، تو بہت سے صحابہ کرام آئے اور ان کو سمجھایا کہ ان حالات میں فوج کو اتنی دور بھیجنا کوئی عقل مندی نہیں ہے، جبکہ مدینہ ہر طرف سے خطرات کی زد میں ہے. لیکن انہوں نے کہا کہ مدینہ میں اگر اتنا سناٹا ہو جائے کہ جنگلی جانور آ کے میری ٹانگیں نوچے تو مجھے قبول ہے، لیکن جو لشکر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے روانہ کرنے کا ارادہ کیا تھا اس کو میں کبھی نہیں روکوں گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے صرف 19 دن کے بعد، اونلی 19 ڈیز، آپ وہ صدمہ اور شوق سوچے، انسرٹینٹی سوچے، مخالفین کی سازشوں کا سوچے، اور ان کی ایمان کی پختگی دیکھیں، اور دوست کی دوستی دیکھیں کہ ان کے مشن کو زندہ رکھنا ہے. اب کیا تھا دوستی کا حق؟ زندگی میں وہ جب تک زندہ تھے ہر طرح کی قربانی، اور جب وہ چلے گئے تو اب کیا ہے کہ ان کے مشن کو زندہ رکھنا ہے، جو ڈیسیجنز تھے ان کے ان پہ عمل پیرا ہونا ہے. پھر نو سیکنڈ تھاٹ، اس کے بعد اس لشکر کو روانہ کر دیا. اور جب لشکر جا رہا تھا، آپ سوچے 19 سالہ اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ گھوڑے پہ سوار ہیں اور خلیفہ وقت اس گھوڑے کی باگیں پکڑ کے ساتھ ساتھ پیدل چل رہے ہیں. انہوں نے کہا یا تو آپ گھوڑے پہ سوار ہو جائیے یا مجھے اجازت دے دیں کہ میں ہی نیچے اتر آؤں. کہنے لگے تم مجھے اجر سے محروم کرنا چاہتے ہو؟ غازی جو جہاد کے لیے جا رہے ہیں ان کے ساتھ جتنا قدم طے کیا جائے اتنا اجر ملتا ہے ساتھ چلنے والے، مجھے میرے اجر سے محروم نہ کرو. اس کے بعد ان کو یہ نصیحتیں کی، اور یہ ہے اسلامی اخلاق جنگ میں، جو ہم کو ان کی نصیحتوں سے پتا چلتے ہیں کہ مسلمان جنگ کی حالت میں بھی اخلاق کا دامن ہاتھ سے نہیں جانے دیتا. ان کو یہ نصیحت کی، خیانت نہ کرنا، مال نہ چھپانا، بے وفائی سے بچنا، کسی کے اعضاء نہ کاٹنا، بوڑھوں، بچوں اور عورتوں کو قتل نہ کرنا، کھجوروں اور پھل لانے والے درختوں کو کھانے کے علاوہ کسی اور غرض کے لیے مت کاٹنا، اور جانوروں کو کھانے کے علاوہ مت ذبح کرنا، نو ڈسٹرکشن. اور اس طرح یہ لشکر ان کی اپنی ڈیسیجن کی وجہ سے چلا، صحابہ کرام راضی نہیں تھے. لیکن یہ یاد رکھیں، مومن توکل کرتا ہے لیکن ساتھ ساتھ دنیاوی اسباب پورے تیار رکھتا ہے، لہذا یہ دفاع مدینہ سے غافل نہیں تھے. ان کو خوب پتا تھا کہ مدینہ پہ ہر طرف سے خطرہ ہے، لہذا انہوں نے مختلف چھوٹے چھوٹے دستے مدینہ منورہ کے اندر بنائے اور ان کے اوپر مختلف صحابہ کرام کو ان کا امیر مقرر کر دیا. جیسے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک دستے کا، حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دوسرے دستے کا، حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تیسرے دستے کا اور حضرت عبد الرحمن بن عوف اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو مختلف دستوں کا امیر بنایا، اور یہ جو ڈفرینٹ 6 لشکر تھے ان کو مختلف راستوں پہ متعین کر دیا تاکہ اگر دشمن بے خبری میں آئیں تو مدینہ کو بغیر حفاظت کے نہ پائیں۔ ان لشکروں کے علاوہ خود بھی پوری طرح تیار تھے کہ اگر مدینہ پہ حملہ ہوا تو میں خود لڑوں گا۔ وہی ہوا کہ وہ قبائل جو کہ سرکش ہو چکے تھے، بنی عیس اور بنی زبیان ان کا نام تھا، وہ جب چلے حملہ کرنے تو ان کو راستے میں مدافعت پیش آئی، اور صبح کے وقت حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود پرسنلی بھی نکلے جنگ کے لیے، ان کا پیچھا کیا، ان کے ساتھ جنگ کی، اور یوں اس خطرے کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا۔ اب ایک طرف مدینہ محفوظ ہو گیا اور دوسری طرف جو شام کی طرف لشکر گیا تھا، حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں وہ نہایت کامیاب ہو کے لوٹا، بہت سا مال غنیمت دلائے، اور اس کا بہت بڑا نفسیاتی فائدہ یہ ہوا کہ تمام قبائل سے ایک روب پڑ گیا کہ مسلمان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہی اتنے ہی منتظم، اتنے ہی بہادر اور اتنے ہی قوت والے ہیں، اور ان کی طرف مزید کوئی حملہ کرنے کا ارادہ انہوں نے چھوڑ دیا۔ بہت مختصر عرصہ حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملا خلافت کے لیے، 2 سال 3 ماہ اور 10 دن ٹوٹل ٹائم پیریڈ، 2 years 3 months and 10 days اونلی، لیکن اتنے کم وقت میں اتنا زیادہ کام کر گئے اور ایک بہت اسٹرانگ حکومت پرووائڈ کر گئے جس کے اوپر بعد کے خلفاء نے خوب کام کیا، اور اسلامک امپائر دور دور تک فلرش کرتے چلی گئی۔ ان دو مسائل کے علاوہ ایک تیسرا مسئلہ جن کی خلافت میں اٹھا وہ تھا جھوٹی نبوت کے دعوے دار۔ کئی لوگ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بظاہر مسلمان ہو گئے تھے، انہوں نے بعد میں نبی ہونے کا دعویٰ کر دیا۔ ایک تو ان میں سے جو مسلمہ کذاب تھا، اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے آخری دور میں، ان کی زندگی میں ہی نبوت کا دعویٰ کیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے تعلیم حاصل کر کے گیا، اور بدنصیبی آپ دیکھیے کہ اس صحبت کے باوجود بدنصیب ہوا اور جھوٹی نبوت کا دعویٰ کر دیا۔ کچھ آیات اور کچھ نمازیں اپنی بنا کے اس نے دعویٰ کیا کہ میں نبی ہوں، اور بہت جلدی اس کے بہت سے فالوورز بھی ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس نے خط لکھا تھا کہ آدھی آدھی ریاست بانٹ لیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا تھا کہ اللہ کی زمین ہے، جسے چاہے وارث بنا دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد اس کو اور موقع ملا، اور اس نے اپنے فالوورز کو اسٹرانگ کیا اور پوری ایک آرمی بنا لی۔ حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوجیں بھیجی، اور بالآخر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں فتح ملی اور مسلمہ کذاب مارا گیا۔ مسلمہ کذاب کے علاوہ اور بھی لوگ تھے جنہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا، ان میں طلحہ اسدی اور مزید لوگ تھے۔ اہم بات یہ ہے کہ عورتیں زندگی کے ہر شعبے میں مردوں کے شانہ بشانہ رہی ہیں، اور اس شعبے میں بھی عورتیں پیچھے نہیں رہی۔ ایک خاتون جس کا نام سجاہ تھا، اس نے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا کہ میں نبیہ ہوں۔ انتہائی ہوشیار عورت تھی، آخر میں آ کے مسلمہ کذاب سے مل گئی۔ ان دونوں نے مل کے اپنی نبوت کا دعویٰ کیا، اور ان دونوں کی طاقت میں بھی بہت زیادہ اضافہ ہوا۔ اس نے مسلمہ کذاب سے شادی کر لی، اور ان دونوں نے اپنی شادی کی خوشی میں صبح اور رات کی نمازیں معاف کر دیں۔ لیکن مسلمہ کذاب مارا گیا اور سجاہ کا بھی زور ٹوٹ گیا، اور یہ خطرہ ختم ہوا۔ چوتھا مین مسئلہ جو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیش آیا تھا وہ تھا عام بغاوت اور ارتداد، اپوسٹسی، یعنی بہت سے مسلمان مرتد ہو گئے، اسلام سے پھر گئے، اور بہت سے باقی جو حکمران تھے جو مسلمانوں نے ہی بھیجے تھے، انہوں نے بغاوت کر کے اپنے انڈیپینڈنٹ سٹیٹس ڈکلیئر کر دی۔ ان سب کے خلاف انہوں نے فوجیں بھیجی اور اس مصیبت کو بھی ختم کیا، ٹوٹلی کرش کیا اس ریبیلین کو، اور جو مرتدین تھے ان کو یہ کہلا کے بھیجا کہ مجھے ان لوگوں کے حالات معلوم ہوئے ہیں جو پہلے مسلمان ہوئے تھے مگر اب دین سے ہٹ گئے ہیں. انہوں نے در حقیقت خدا کو پہچانا ہی نہیں اور وہ شیطان سے قریب ہو گئے ہیں، حالانکہ وہ انسان کا دشمن ہے. میں تمہارے پاس مہاجرین اور انصار کا ایک شخص فوج کے ہمراہ روانہ کر رہا ہوں جو تمہیں خدا کی طرف بلائے گا. جو شخص اس کی بات مان لے گا وہ اسے قتل نہ کریں گے اور نہ اسے لڑیں گے، اور جو باز نہ آیا تو اس کے خلاف تلوار اٹھائیں گے اور کسی سے اسلام کے بغیر کچھ بھی قبول نہ کیا جائے گا. میں نے اپنے قاصد کو حکم دیا ہے کہ میری اس تحریر کو عام لوگوں میں سنا دے اور یہ نشانی مقرر کی کہ جس بستی میں سے اذان کی آواز آئے گی ان سے تعرض کیا جائے گا. یہ یاد رکھیے کہ یہ مسلمانوں کی بستیوں کی طرف احکامات جا رہے ہیں جو لوگ آلریڈی مسلم تھے اور پھر اسلام سے ہٹ گئے تھے. اس کا فائدہ یہ ہوا کہ بہت سے لوگ تو ویسے ہی واپس اسلام کی طرف آ گئے، اور جو کچھ نہیں مانے ان کے ساتھ تھوڑی بہت فوجی کاروائیاں ہوئیں اور یوں یہ مسئلہ بھی ختم ہو گیا. جو باغی لوگ تھے وہ بھی سارے ٹھیک ہو گئے، اور جو ایک اور مین مسئلہ تھا وہ تھا منکرین زکات. کچھ مسلمان قبائل نے یہ کہا کہ ہم مسلمان تو ہیں، تمام فرائض پورے کریں گے لیکن زکات نہیں ادا کریں گے. حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فیصلہ کیا کہ ان کے خلاف فوج بھیجی جائے گی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ان کے خلاف تلوار کیسے اٹھا سکتے ہیں جبکہ یہ مسلمان ہیں اور کلمہ گو ہیں. حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، خدا کی قسم، جو شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایک بکری کا بچہ بھی زکات میں دیتا تھا، اگر وہ اس سے انکار کرے گا تو میں اس کے مقابلے میں جہاد کروں گا، اور خود تیار ہو گئے کہ میں خود جاتا ہوں. لہذا ان فوجی کاروائیوں کے بعد یہ فتنہ بھی ختم ہو گیا، کیونکہ آپ سب جانتے ہیں کہ زکات ایک اہم رکن ہے، ہمارے دین اور ایمان کا حصہ ہے، اور اگر ایک رکن سے بھی ہم اوپنلی انکار کرتے ہیں تو ہم اسلام کو پھر پوری طرح قبول ہی نہیں کرے، اور یہ ایک بہت بڑا فتنہ تھا. اگر اس کو سب نہ دبایا جاتا آج نہ جانے اور کتنے فتنے اٹھ جاتے. آپ ان کی ہمت دیکھیے، ادھر یہ اندرونی مسائل ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ بیرونی فتوحات کا دروازہ کھول دیا. یہ نہیں سوچا کہ ابھی یہ مسئلہ تو ختم ہو جائے پھر دوسرا مسئلہ میں چھیڑوں گا. ایٹ دی سیم ٹائم عراق اور شام کی طرف اپنی فوج میں روانہ کر دی، اور بڑی مشہور جنگیں ہوئیں جن میں بہت سے مشہور جرنیل ہیں. سب سے بڑا اور عظیم کارنامہ ان کے دور خلافت کا تدوین قرآن ہے، دا کمپائلیشن آف قرآن. یہ یاد رکھنا چاہیے ہمیں کہ قرآن پورا کا پورا حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہو چکا تھا. کس سورت کو کہاں لکھنا تھا، کس آیت کو کہاں لکھنا تھا، یہ سب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وحی کے مطابق تمام چیزیں لکھوائی ہوئی تھیں. صرف بات یہ تھی کہ قرآن ایک بک فارم میں نہیں تھا، اسکیٹر تھا، کہیں پتھروں پہ تھا، کہیں درخت کے تنے کی چھال پہ تھا، کہیں لیدر پہ، مختلف چیزوں پہ، اونٹ کی ہڈیوں پہ لکھا گیا تھا. جو جنگ یمامہ ہوئی تھی حضرت بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں، جو مسلمہ کذاب کے خلاف ہوئی تھی، اس میں بہت سے حفاظ جو صحابی تھے شہید ہو گئے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھبرائے ہوئے آئے اور انہوں نے حضرت بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مشورہ دیا کہ اگر اسی طرح حافظ شہید ہوتے رہے تو مجھے خطرہ ہے کہ کہیں قرآن مٹ نہ جائے، آپ اس کو اکٹھا کر لیجئے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ سے بہت دعا کی اور بالآخر ان کا دل اس بات سے مطمئن ہو گیا کہ ہاں یہ کام کر لینا چاہیے. لہذا انہوں نے مختلف صحابہ کرام کو بلایا، وہ جو کاتبین وحی تھے ان کو بھی، اور بہت سے مشوروں کے ساتھ اور نہایت کیئرفلی قرآن کی ہر ہر آیت پہ کم سے کم دو گواہ بلائے جاتے. وہ گواہی دیتے کہ ہاں یہ یہاں ہے، یہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھوائی ہے. اس کے بعد یہ پورا مصحف یا ایک بک تیار ہوئی اور پھر وہ ایک مین ماسٹر کاپی بن گئی قرآن پاک کی، اور قرآن پاک بک فارم میں محفوظ کر لیا گیا. خلیفہ ہیں، کہیں فوج بھیج رہے ہیں، کہیں فتوحات ہو رہی ہیں، کہیں شام اور عراق کے اس وقت کی سپر پاورز کے ساتھ ٹکر لے رہے ہیں، لیکن اندر اپنا کیا حال تھا؟ کہ جب خلیفہ بنے تو ہمسایوں کی کوئی بچیاں تھیں جن کی بکری کا دودھ دوہا کرتے تھے۔ اس بچی نے کہا، آپ تو خلیفہ بن گئے ہیں، اب ہماری بکری کا دودھ کون دوہے گا؟ انہوں نے کہا، خلافت مجھ کو مخلوق کی خدمت سے کبھی نہیں روک سکتی۔ خلیفہ وقت امیر المومنین ان بچیوں کی بکری کا دودھ دوہا کرتے تھے اور رعایا کی خبر گیری کرا کرتے تھے، اور خشیت کا یہ عالم تھا جب قرآن پاک پڑھتے تو روتے روتے ہچکی بن جاتی تھی۔ ایک صحابی کہتے ہیں کہ میں ان کے ساتھ تھا اور کہیں سامنے باغ تھا، چڑیاں تھیں، چڑیوں کو دیکھ کے کہنے لگے، اے چڑیوں تم کتنی خوش نصیب ہو، چرتی ہو، چکتی ہو، سیر کرتی ہو اور آخرت کے حساب سے بھی بے نیاز ہو۔ اور روتے اور کہتے، کاش میں درخت ہوتا، کاش میں پرندہ ہوتا کہ میرا حساب نہ لیا جاتا۔ آخری وقت میں سخت بیمار ہوئے، اپنی بیٹی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بلا کے کہا، آج کون سا دن ہے؟ انہوں نے کہا، دوشنبہ۔ کہنے لگے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کس دن فوت ہوئے تھے؟ آپ دیکھیں آخری وقت میں بھی دوست کی یاد۔ انہوں نے کہا، دوشنبہ۔ خواہش کا اظہار کیا کہ اللہ مجھے اسی دن موت دے دے۔ اس کے بعد ان سے کہا کہ دیکھو، میرے جسم پہ جو چادریں ہیں انہیں کو دھو کے مجھے کفن دے دینا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو پڑی، کہنے لگی، ابا جان کیا ہم اب ایسے ہیں کہ آپ کو نیا کفن بھی نہیں دے سکتے؟ کہنے لگے، نہیں، نئے کپڑے کا حقدار تو زندہ انسان ہے، مردہ کے جسم کے لیے تو خون اور پیٹ ہے، میرے لیے پرانا ہی کپڑا ٹھیک ہے۔ اسلام سے پہلے 40,000 اشرفیاں پرسنل ان کی نیٹ ریزرو فنڈ تھی، اور جس وقت فوت ہونے لگے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دوسرا خلیفہ نامزد کیا تو کہنے لگے، دیکھو میرے سرمائے میں سے کیا کیا کچھ ہے۔ بتایا گیا کہ غلام، ایک لونڈی، ایک یا دو اونٹ اور شاید ایک چادر تھی۔ کہنے لگے، جیسے میں مروں یہ بیت المال سے مجھے ملا ہوا ہے، یہ دوسرے خلیفہ کا حق ہے، یہ ان کو پہنچا دینا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جب وہ چیزیں پہنچائی گئیں تو وہ رو پڑے اور کہنے لگے، اے ابو بکر، اللہ آپ پہ رحم کرے، آپ کی زہد کا یہ عالم، اتنے بڑے خلیفہ اور بس یہ چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ بالآخر خلیفہ وقت امیر المومنین ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا۔ ان کی وفات سے پہلے چند صحابہ نے آ کے کہا کہ آپ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ مقرر کر رہے ہیں، حالانکہ آپ ان کی مزاج کی سختی سے خوب واقف ہیں، آپ جانتے ہیں کہ وہ مزاج کے تیز ہیں، آپ اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ کہنے لگے، میں اللہ سے کہوں گا، اے اللہ، میں نے اس بندے کو خلیفہ نامزد کیا جو اس وقت تیرے بندوں میں سب سے بہترین تھا۔ آخری وقت تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کرتے رہے، بیت المال سے صرف اتنا لیتے تھے کہ مختصر سا لباس، کھانا اور بیسک ریکوائرمنٹس پوری ہو جائیں، اور یوں نہایت امانت صداقت کے ساتھ یہ خلیفہ دنیا سے رخصت ہو گئے۔ لیکن اتنی اسٹرانگ بنیادیں دنیا میں چھوڑ گئے اسلامک امپائر کی کہ پھر بعد کے خلیفہ نے نہایت آسانی سے اس کو واسط کیا اور بہت جلد اسلام دنیا کے گوشے گوشے تک پھیل گیا۔ یہی ہیں ہمارے ہیروز اور انہی کو ہم نے فالو کرنا ہے، یہی وہ لوگ ہیں جن پہ اللہ کا انعام نازل ہوا۔ اللہ تعالی ہمیں ان کا راستہ اپنانے کی توفیق دے۔ آمین۔